أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صلوات بيجين. خدا عند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں خلق کیا مرد و عورت کے ذریعے، اور تمہارے اندر شعبے اور قبیلے، ڈفرینٹ سیکس اینڈ ٹرائبس قرار دیے تاکہ تم پہچانے جاؤ. یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. یقیناً اللہ ہر شے کا جاننے والا اور ہر شے سے واقف ہے، ہر چیز سے خبردار ہے. عزیزان محترم، ہمارے آپ کے درمیان کل سے جس گفتگو کا آغاز ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام مذہب انسانیت ہے، اور انسانیت میں اور مذہب میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان اس کائنات کا دھڑکتا دل ہے. یہ پوری کائنات انسان کے لیے بنی ہے. انسان اس دنیا کا اکیلا مخلوق ہے جس کے لیے سارا انتظام کیا گیا ہے. یعنی اس محل میں جس میں چاند سورج کی قندیلیں لگی ہیں، یہ زمین کا دسترخوان جس پر ہر طرح کے پھل، ہر طرح کا غلہ، ہر طرح کا اناج، ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں، یہ عالیشان محل جس کا فرش یہ زمین ہے، جس کی چھت یہ آسمان ہے، جس میں ستارے جگمگا رہے ہیں، جس کے اندر دن اور رات کی آمد و رفت ہے، جس کے اندر موسموں کی بہار ہے، جس کے اندر کائنات کے ذرے ذرے میں حسن و خوبی بھر دیا ہے، جس کے اندر اس کی دلچسپی کے لیے مختلف قسم کے دوسرے مخلوقات پیدا کر دیے گئے ہیں، کسی کو سواری کے طور پر استعمال کرے، کسی کو غذا کے طور پر استعمال کرے، کسی کو دیکھ کے انجوائے کرے اور خوش ہو، کسی کا رنگ ہے تو کسی کی آواز ہے تو کسی کی خوبصورتی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صرف کائنات میں انسان کے واسطے. پوری کائنات بنائی انسان کے واسطے، پوری محفل سجائی انسان کے واسطے، پوری زینت پیدا کی اللہ نے اس دنیا میں انسان کے واسطے کہ اس محل میں ایک مہمان آنے والا ہے جس مہمان کا نام ہے انسان، جس مہمان کا نام ہے انسان وہ اس محل میں مہمان آنے والا ہے، لہذا اس محل کو اچھے طریقے سے سجا کے رکھو. اور پورا جو ہدایت کا سسٹم ہے وہ بھی اس انسان کے واسطے ہے. جتنے مدرسے کھلے سب انسان کے لیے. یہ 124,000 پیغمبر جو بھیجے گئے, یہ رہبر جو بھیجے گئے, یہ ولی جو بھیجے گئے, یہ راستہ دکھانے والے جو بھیجے گئے, ان میں سے کس نبی نے یہ بات کہی کہ میں درختوں کو ٹھیک کرنے آیا ہوں؟ کس پیغمبر نے یہ بات کہی کہ میں جانوروں کی اصلاح کے لیے آیا ہوں؟ کس رسول نے یہ بات کہی کہ میں پتھروں کو اور پہاڑوں کو اور دریاؤں کو ٹھیک کرنے آیا ہوں؟ جو آیا وہ انسانوں کے لیے آیا. معلوم ہوا کہ ہدایت کا مدرسہ جو کھولا گیا وہ اس انسان کے واسطے کھولا گیا. کتابیں جو بھیجی گئیں وہ انسان کے واسطے بھیجی گئیں. رہبر جو بھیجا گیا وہ انسان کے واسطے بھیجا گیا. دین جو بھیجا گیا وہ انسان کے واسطے بھیجا گیا. شریعتیں جو آئیں وہ انسان کے واسطے آئیں. معصوم جو آئے وہ انسانوں کے واسطے آئے. رشی منی لفظوں اور زبان کے فرق کے ساتھ جو لفظ آپ چاہے استعمال کر لیں, لیکن جو بھی آئے بڑے بڑے وہ انسانوں ہی کو بنانے کے لیے آئے اور انسانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے. اور انسان کے پیدا کرنے والے نے انسان کو آزاد پیدا کیا, غلام نہیں پیدا کیا. یہ بات کی بات ہے کہ آزادوں کو انسان نے غلام بنا لیا, مگر اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا, کوئی انسان غلام نہیں پیدا ہوا. یہ انسان ہر اعتبار سے آزاد پیدا کیا گیا, اور اللہ نے اس انسان کو فکر کے اعتبار سے, خیالات کے اعتبار سے, نظریات کے اعتبار سے بھی آزاد پیدا کیا. کائنات عالم کے اندر جو کچھ ہے وہ سب غلام ہیں. غلام و آزاد کا فرق آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ غلام آقا کی مرضی کا تابع ہوتا ہے. یہاں چلے جاؤ وہ چلا گیا, وہاں نہ جانا وہ نہیں گیا. تم یہاں بیٹھے رہو جب تک ہم نہ آ جائیں, نہیں بیٹھا ہے. تم 2 گھنٹے بعد اٹھ کے وہاں چلے آنا, یہ کاغذ وہاں پہنچا دو, وہاں سے وہ کتاب دیں گے لے کے ہمارے پاس چلے آؤ. یہ غلام جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ آقا کی مرضی کے مطابق کام کرتا رہے. آزاد کیا ہے؟ گھر سے نکلے تھے ایک دوست سے ملنے کے لیے, راستے میں نیت بدل گئی کہ آپ وہاں نہیں جائیں گے کہیں اور جائیں گے. آج ہم یہ کام کریں گے, رات کو یہ پروگرام بنایا, سویرے خیال بدل گیا, نہیں آج نہیں اب وہاں کل جائیں گے. آزاد جو ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہے, جہاں چاہے جائے, جہاں سے چاہے چلا آئے, جہاں چاہے دیر تک ٹھہرے, جہاں چاہے جلدی سے چلا آئے, جو چاہے کرے وہ آزاد ہے. اس لیے کہ اس کو بھی اوپر کسی کی پابندی نہیں ہے. اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب ایک ٹائم لمٹ کے اندر کام کر رہا ہے. روزانہ اخبار میں دیکھیے اتنے بجے سنسٹ ہے, اتنے بجے سن رائز ہے, اتنے بجے مون سیٹ ہے, اتنے بجے مون رائز ہے, اتنے بجے ہائی ٹائڈ ہے, اتنے بجے لو ٹائڈ ہے. اس زمانے میں سردی ہوگی, اس زمانے میں گرمی ہوگی, اس زمانے میں بامبے میں الفانسو ہوگا, اس زمانے میں ڈھونڈ ڈالیے 1,000 روپے کا ایک الفانسو اگر آپ چاہیے مل جائے تو آپ کو اس وقت 1,000 روپے کا ایک پیس نہیں مل سکتا ہے. بولیے کہ اس کی فصل چلی گئی برمایا ہم نے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے کون پھل کے زمانے میں ہوگا ٹائم مقرر ہے, کون سا اناج کس زمانے میں پیدا ہوتا ہے ٹائم مقرر ہے, کس دریا کا فلو کس طرف سے کس طرف ہے ٹائم مقرر ہے, کس جانور کا مزاج کیا ہے معلوم ہے. یہ شیر ہے یہ پھال کھاتا ہے, یہ سانپ ہے یہ ڈس لیتا ہے, یہ کبوتر ہے یہ بڑا انوسنٹ جانور ہے, یہ مور ہے یہ بڑا خوبصورت جانور ہے. یہ سب کچھ معلوم ہے کہ کون جانور کیسا ہے. یہ پہاڑ اتنے بلندی کا ہے, یہ پہاڑ اتنی بلندی کا ہے, ایوریسٹ اتنا اونچا ہے مین سی لیول سے, کلیمنجارو اتنا اونچا ہے مین سی لیول سے, اٹلانٹک اوشن اتنا گہرا ہے, پیسفک اوشن اتنا گہرا ہے. ہر سمندر کی گہران معلوم ہے, ہر پہاڑ کی اونچان معلوم ہے, ہر چیز کے متعلق معلوم ہے. سردی کا زمانہ معلوم ہے, گرمی کا زمانہ معلوم ہے, کون پھل کا پیدا ہوتا ہے یہ معلوم ہے, کون اناج کا پیدا ہوتا ہے یہ معلوم ہے. کچھ نہیں معلوم تو انسان کے لیے کون سانپ سے زیادہ زہریلا ہے, کون شیر سے زیادہ درندہ ہے, کون کبوتر سے زیادہ انوسنٹ ہے. कौन क्या है, कौन पैसिफिक ओशन से ज्यादा गहरा है, कौन अटलांटिक ओशन से ज्यादा गहरा है, कौन मर्तबे में हिमालय से ज्यादा बुलंद है, कुछ नहीं मालूम कि क्या है। ये इंसान है जो आजाद है। नेक भी इसी में है, बद भी इसी में है, खैर भी इसी में है, शर भी इसी में है, जन्नती भी इसी में है, जहन्नमी भी इसी में है, अल्लाह वाले भी इसी में है, अल्लाह से दुश्मन भी इसी में है, अच्छाइयां करने वाले भी इसी में है, बुराइयां करने वाले भी इसी में है, जहन्नम भी इसी के दम से आबाद है, जन्नत भी इसी के दम से परोना, मस्जिदें बनाने वाले भी यही, इबादत खाने बनाने वाले भी यही, अस्पताल बनाने वाले भी यही, मदरसे खोलने वाले भी यही, पुअर हाउस बनाने वाले भी यही, बेवाओं के रहने के ठिकाने बनाने वाले भी यही, सुबह से शाम तक गरीबों के लिए चैरिटी करने वाले भी यही, वक्त की जायदादें बेच बेच के खा जाने वाले भी यही, मजहबी प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा कर लेने वाले भी यही, इंसान को मजबूर बना के और मजलूम बना के उसको सताने वाले भी यही, उसको परेशान करने वाले भी यही, जो कुछ है वो यही है। तो चूंकि इंसान के किरदार में रंगारंगी है और अल्लाह ने इसको मजबूर नहीं बनाया, समझो सुनिएगा, चूंकि अल्लाह ने इसको मजबूर नहीं बनाया, लिहाजा जरूरत इस बात की हुई कि इसको तालीम देने वाले हों, इसको पढ़ाने वाले हों, इसको बताने वाले हों, ये इसको अच्छाइयों की तरफ ले जाएं और बुराइयों से रोकें, ये इसको अच्छाइयों की तरफ ले जाएं और बुराइयों से रोकें, इसलिए कि कायनात आलम में उव्वत ईजाद इसके पास हो। देखिए जो है वो है, लेकिन किसी के पास उव्वत ईजाद नहीं। अपनी फितरत में अगर कोई जानवर अपना घोंसला बनाने का आर्ट लेके आया है तो वो घोंसला बनाता है अपना, लेकिन 2000 बरस पहले जैसा बनाता था वैसे ही आज बनाता है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं है। इसलिए कि जो नेचर ने उसको तालीम दी है वो उसी तालीम के ऊपर है, ना उसके अंदर कोई कमी हुई है ना उसके अंदर कोई ज्यादती हुई है। लेकिन इंसानों के घरों के डिजाइन आज के 50 बरस पहले जो थे वो अब बदल गए हैं। 50 बरस पहले दूसरे डिजाइन के घर बनते थे, आज दूसरे डिजाइन के घर बनने लगे हैं। तो मालूम है कि कुव्वत ईजाद जो है, इन्वेंशन, किसी चीज का ईजाद करना, वो इंसान के पास है, वरना दुनिया के किसी मखलूक के पास ताकत ईजाद नहीं है। तो दुनिया में जो कुछ बनाया वो इंसान ने, हर मशीन की मां यही है। जितनी मशीनें आज दुनिया में पाई जाती हैं, जितने कंप्यूटर आज दुनिया में पाए जाते हैं, जितनी दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की मशीनें जिनसे इंसान मुख्तलिफ फायदे उठाता है, चाहे वो अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली हों, चाहे वो दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाली हों, चाहे वो इंसानी जिंदगी में हवाई जहाज हों, ट्रेनें हों, जहाज हों, शिप्स हों, किसी के इस्तेमाल की चीज हो, वो तमाम मशीनें जो हैं वो बनाने वाला इंसान है। बच्चे मुझे तवज्जो सुनते रहे, वो बनाने वाला इंसान है। मालूम हर मशीन की माँ जो है वो इंसान है, इसलिए कि जितनी मशीनें पैदा हुई हैं सब इसी ने पैदा की हैं, लिहाजा सारी मशीनों की माँ जो है वो इंसान है, कि इसी के जरिए सारी मशीनें पैदा हुई। तो अब ये कितनी सोफिस्टिकेटेड, कितनी अजीब, कितनी शानदार मशीन है जिसका नाम इंसान है। आप कोई बड़ी से बड़ी मशीन, पेचीदा से पेचीदा मशीन, मुश्किल से मुश्किल मशीन ले लीजिए, वो इसी इंसान के हाथ की बनी हुई है। तो खुद यह मशीन जिसका नाम इंसान है, ये कितनी कीमती, कितनी लाजवाब, कितनी उम्दा, कितनी सोफिस्टिकेटेड, कितनी पेचीदा होगी जो हर मशीन बना लेती है। इस मशीन का बनाने वाला अल्लाह, इस पेचीदा मशीन का बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने एक मशीन बनाई है जिसका नाम है इंसान, फिर इंसान को दिमाग दिया है जिस दिमाग ने बकिया दुनिया की तमाम मशीनें बनाई हैं। अब एक बात खाली जहन में रखिए कि जो कंपनी जो मशीन बनाती है کتاب بھی اس کے استعمال کا طریقہ ہاؤ ٹو یوز کیسے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی وہی کمپنی بنا کے دیتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل سمپل معاملہ ہے, بالکل سمپل معاملہ ہے جو بچوں کی سمجھ میں ایزی لیا جائے کہ ہمیں ایک مثلا ٹی وی خریدنے کی خواہش تھی, ایک ریفریجریٹر خریدنے کی خواہش تھی, ایک یہ ویڈیو گرافی کی جو مشین ہے ایک مشین ہم لینا چاہتے تھے. تو ہم نے اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کہا کہ وہ لوگ آتے ہیں ہمیں مجلس ریکارڈ کر سکتے ہیں, ہمارا وچار رہا کہ ہم بھی ایک مشین خرید لیں لگوا دیں کسی سے کہہ کے, ہمیں مجلسوں کا ریکارڈ ہمارے پاس بھی رہے. تو ہم کل جا کے ایک مشین خریدیں گے. تو ہمارے دوست بولے کون سی مشین خریدیے گا, ہم نے کہا کوئی سی بھی خرید لیں گے. تو ایک نے کہا دیکھیے ایسا ہے کہ مرفی والی خریدیے گا جو بہت عمدہ ہے, یہ کمپنی کا نام ہے مرفی تو کمپنی ہے, یا فلپس کی خریدیے گا مگر ہم. تو ان کا تھا فلپس والی خریدیے گا, اس لیے کہ میں نے سمجھیے 10 برس ہو گئے مجھے خریدے کو, فلپس کی مشین میں نے خریدی تھی, آج تک ذرا سی خرابی نہیں ہوئی, بہت عمدہ مشین ہے, بہت مضبوط مشین ہوتی ہے اور بہت بڑھیا ہوتی ہے, وہی خریدیے گا دوسری نہ خریدے. من کا ٹھیک میں خرید لوں گا. کل میں بازار میں گیا ایک فلپس کی مشین, یہی ویڈیو گرافی کی مشین میں خرید لیا, ساتھ میں انہوں نے کتاب بھی دی جو اس کے استعمال کے طریقے کو بتاتی تھی کہ آپ کس طرح اس کو استعمال کیجیے. وہ کتاب کہیں میری گر گئی. تو عزیزان گرامی جو کمپنی مشین بناتی ہے وہی کتاب دیتی ہے, یہ حق نہیں ہے کہ مشین یہ کمپنی بنائے کتاب وہ کمپنی بنائے. لہذا جس اللہ نے انسان بنایا ہے دین بنانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے کہ یہ انسان کیسے استعمال ہو. اب وہ صاحب جو ہم لائے فلپس کی مشین, تو مشین تو آ گئی گھر میں لیکن وہ کتاب جو تھی اس کی طرف توجہ زیادہ دی نہیں, وہ کہیں ادھر ادھر گر گئی. تو ہم نے کہا گر گئی چلو کوئی بات نہیں ہے, ہمارے دوست کے پاس تو ہے اسے لے لیں گے. اب رات کو جو مجلس میں آئے تو ہم نے کہا مشین تو ہم لے آئے, آپ نے بتایا تھا وہی فلپس کی لے آئے, مگر وہ راستے میں کہیں کتاب گر گئی. تو ایسا کیجیے گا اگر آپ کا کتاب رکھی ہو تو لیتے آئیے گا, اسی سے دیکھ کے ہم اپنی مشین بھی آپریٹ کریں گے. تو آپ نے کہا نہیں ہے تو میرے پاس وہی فلپس کی مشین مگر اس کتاب سے آپریٹ نہیں ہوگی. ہم کہا کیوں, کیونکہ دوسری کمپنی کی نہیں وہی کمپنی ہے. مگر مولانا اس میں ایسا ہے کہ آپ نے خریدی ہے 2008 میں اور میرے پاس 99 کا ماڈل ہے, تو اب ماڈل بدل گیا ہے نا, لہٰذا یہ نیا ماڈل جو ہے یہ پرانی کتاب سے آپریٹ نہیں ہوگا. تو کمپنی ایک ہی ہے مگر ماڈل بدل گیا ہے تو کتاب بھی بدل گئی ہے. اب ہم جو ہیں وہ کتاب موسیٰ یا کتاب عیسیٰ سے آپریٹ نہیں ہوں گے لیکن ماڈل بدل گیا. سلامات بھیجتے ہیں محمد. جو مشین بنائے گا وہی اس کے استعمال کا طریقہ ہی بتائے گا. اچھا یہ تو چھوٹی چھوٹی گھریلو مشینیں ہیں جو گھر میں استعمال ہوتی ہیں, ہم اپنے ہاتھ سے استعمال کر لیتے ہیں. ویڈیو گرافی کی مشین ہے, ریکارڈر ہے, ٹی وی ہے, فریج ہے, گھر کے اندر اور کچن میں استعمال ہونے والی مشینیں ہیں, یہ سب چھوٹی چھوٹی سی مشینیں تھوڑے پیسوں کی ملتی ہیں, جا کے بازار سے لے آتے ہیں, اس کے ساتھ کوئی بک لیٹ دے دیتے ہیں, وہ بتاتی ہے کہ اس کو ایسے استعمال کیجیے. لیکن اگر کوئی بڑا پروجیکٹ لگ رہا ہے اور اس کے لیے فارن سے مشینیں آ رہی ہیں, جرمنی سے مشینیں آ رہی ہیں, اور مہاراشٹرا گورنمنٹ یا انڈیا گورنمنٹ کوئی بڑا پروجیکٹ لگا رہی ہے کسی چیز کا, تو جہاں سے مشین آئے گی وہیں سے انجینئر آئے گا. یہ بات سمجھیے گا, جہاں سے مشین آئے گی وہیں سے انجینئر رہے گا. اور اگر یہاں لوگوں نے ضد کر لی کہ نہیں مشین تو جرمنی سے منگا لیجئے, لیکن انجینئر یہیں سے ہم پرووائڈ کریں گے, تو عزیزان گرامی پھر اس کا یہ بھی امکان ہے کہ مشین تو آن کے لگی رہے مگر پروڈکشن نہ ہو. اس لیے کہ دیسی انجینئر ولایتی مشین کو کبھی کبھی نہیں چلا پاتے ہیں. اب سمجھ میں آیا, جب مشین اللہ دین بھیجتا ہے بڑا پروجیکٹ, تو دین کو چلانے کے لیے انجینئر بھی ادھر ہی سے بھیجتا ہے. اب اگر انجینئر ادھر کا ہو اور مشین ادھر کی ہو تو پروجیکٹ لگا رہے گا, پروڈکشن نل ہو جائے گا. سلامات رہتے ہیں محمد. تو اللہ نے دین بھیجا, تو پہلے بچے نوجوان یہ سمجھیں کہ دین کیا ہے, دین کسے کہتے ہیں, مذہب کسے کہتے ہیں, دھرم کسے کہتے ہیں. انسان ایک مشین ہے, اس کے چلانے کے کچھ قاعدے قانون ہیں, اس کے چلانے کے کچھ اصول ہیں. یہ اگر اس اصول کے اوپر چلائی جائے گی تو یہ صحیح چلے گی, اور اگر اصول کے اوپر نہیں چلائی جائے گی تو یہ مشین جو ہے یہ خراب ہو جائے گی. یہ جو چل رہی ہیں مشینیں آپ کے سامنے, یہاں کے حساب سے 220-240 وولٹ آ رہا ہے اس سے نکرن, اس سے یہ چل رہی ہیں. لیکن بڑے بڑے جو مشینیں کارخانوں میں چل رہی ہیں وہ 220 سے نہیں چلتی ہیں. لائٹ اینڈ فین والا کنیکشن جو ہوتا ہے اس سے وہ مشینیں نہیں چلتی ہیں. اس کے اندر 1680-2000, یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے جو میں ایکیوٹ بات آپ کو بتاؤں, لیکن ڈائرل پاور کو اس کے اندر جو ہے طاقت وہ زیادہ ہوتی ہے. اب جہاں 1680 آ رہا ہے وہاں اس کو لگا دیے تو بخت ہو جائے گی, یہ اس طرح جل جائے گی کہ اس کی مرمت بھی نہیں ہوگی, ان کا بھی ختم ہو گیا. تو عزیزان گرامی بھائی, اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ ایک مشین ہے, اس کو کس طریقے سے دائرے حکمت کے اندر اور دائرہ مذہب کے اندر رکھا جائے کہ وہ جنت میں چلا جائے. ایسا نہ ہو کہ غلط تلک لگا دیا اور وقت ہو گئی پوری مشین معلومات جل گیا. صاحب یہ قابل مرمت بھی نہیں ہے جو جل گئے. تو مذہب جس نے بھیجا وہی بتائے گا کہ جس نے انسان بنایا ہے وہی بتائے گا کہ انسان کس طریقے سے استعمال کیا جائے. جو یہ انسان اپنی ذات سے پھول برسائے انگارے نہ برسائے, یہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو دوسروں کے لیے نقصان دہ نہ ہو, زندگی میں رونق کا سبب بنے, زینت کا سبب بنے, موت و تباہی و ہلاکت و بربادی کا سبب نہ بن جائے. یہ انسان انسان رہے اور انسان رہتے ہوئے ترقیاں کرے, لیکن یہ انسان درندہ نہ بن جائے, یہ خون پینے والا نہ بن جائے, یہ خون بہانے والا نہ بن جائے, یہ زہر بانٹنے والا نہ بن جائے, یہ موت کا تقسیم کار نہ بن جائے, یہ انسان بن جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر صلاحیتیں دونوں طرح کی ہیں, یعنی اگر یہ ترقی پائے تو فرشتوں سے آگے چلا جاتا ہے, اور اگر زوال پا آئے تو پتھروں سے بدتر ہو جاتا ہے. قرآن نے دونوں باتیں کہی ہیں, قرآن نے دونوں باتیں کہی ہیں اور ہم نے دونوں باتیں دیکھی ہیں. یہ انسان جو خاطی انسان کہلاتا ہے, گناہگار انسان کہلاتا ہے, اگر اپنے کو کردار کے اعتبار سے سنوار لے تو فرشتوں سے بہتر بھی یہی انسان بن جاتا ہے, اور یہی انسان اگر اپنے کو کردار کے اعتبار سے بگاڑ لے تو قرآن کہتا ہے کہ انہم کل ہجارہ, یہ تو پتھر ہیں بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں, پتھر سے تو چشمے پھوٹتے ہیں, ان سے تو چشمے بھی نہیں پھوٹتے. معلومہ کہ وہ انسان, دیکھیے قرآن نے یہی کہا ہے کہ پتھر سے چشمے پھوٹتے ہیں, یہ پتھر سے بدتر ہیں, یعنی پتھر پتھر ہوتے ہوئے بھی کبھی پانی دے دیتا ہے مگر جو پانی نہ دے وہ انسان پتھر سے بدتر ہے.
سلامات بھیج دے محمد وا. انسان بنایا اور اس انسان کے واسطے دین بھیجا. دین جو ہے, مذہب جو ہے, دھرم جو ہے, ریلیجن جو ہے, وہ اس لیے ہے کہ انسان انسان رہے, اس کی ذات سے دوسروں کو فائدے پہنچے, اس کی ذات سے لوگوں کو آرام ملے, اس کی ذات سے سکون ہو, اس کی ذات سے فساد نہ پیدا ہو, اس کی ذات سے ہنگامے نہ پیدا ہو, وہ قتل و خونریزی نہ کرے, وہ انسانوں کی جانیں نہ لے, وہ زندگی کو برباد نہ کرے, وہ زندگی کو تباہ نہ کرے, تب تو وہ انسان ہے, ورنہ وہ انسان نہیں ہے. وہ انسان نہیں ہے. غالب اردو کے ایک بڑے اچھے شاعر گزرے ہیں, اور جو اردو زبان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا اردو پوئٹری میں مرزا غالب کا نام تھا. انہوں نے ایک بڑا پیارا شعر کہا ہے, کہتے ہیں کہ بس کے مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا, بس کے مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یعنی آدمی تو دو آنکھیں ہیں, دو کان ہیں, ایسا چہرہ ہے, دو پیروں پر چلتا ہے, دو ہاتھ ہیں, یہ آدمی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو آدمی دکھائی دے رہا ہو وہ انسان بھی ہو. انسان وہ ہے جس میں انسانیت ہو, جو دوسرے کے کام آئے, جو دوسرے کی مدد کرے, جو دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرے, جو دوسرے کی مصیبتوں کے وقت ان کی مصیبتوں میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کرے, جو روتے ہوئے کو ہنسیوں میں تبدیل کر دے, جو بھوکے انسان کو کھانا کھلا دے, جو پیاسے انسان کو پانی پلا دے, وہ انسان ہے. اور عزیزان گرامی, اسلام نے ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دی ہے. انسان جو انسان کی خدمت کرے وہ انسانیت, اصلی انسانیت ہے, جس کا مرتبہ عبادتوں سے بھی زیادہ ہے. میں آپ کو ایک حدیث قدسی سناتا ہوں جناب موسیٰ کے زمانے کی, کہ ایک دن مقام مناجات میں جناب موسیٰ سے رب العزت نے پوچھا کہ یبنا عمران حل عملت لی عملا خالص. حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران تھا, تو ارشاد ہوا کہ آئے عمران کے بیٹے, آئے پسر عمران, تم نے میرے لیے کوئی خالص عمل کیا ہے کبھی اپنی زندگی میں؟ کوئی عمل میرے لیے خالص کیا ہے؟ دیکھیے انسانیت کا فلسفہ سنیے گا, تم نے میرے لیے کوئی عمل خالص کیا ہے؟ تو اگر ہم سے اللہ پوچھ لے گا تو معاذ اللہ ہماری تو حیثیت کیا جو ہم بول پاتے؟ ہم تو اس جملے کو سنتے ہی بے ہوش ہو جاتے. لیکن بہرحال وہ اولو العزم پیغمبر تھے, حضرت موسیٰ جیسا عظیم المرتبہ نبی, انہوں نے جواب دیا, قال نام, عرض کیا ہاں معبود, کیا ارشاد ہوا, بیان کرو, قال صلیت لکر, سمت لکر, سبحت لکر, حللت لکر. عرض کرتے ہیں جناب موسیٰ کہ اے معبود, میں نے تیرے لیے نماز پڑھ لی, میں نے تیرے لیے روزہ رکھا, میں نے تیرے لیے تسبیح کی ہے, سبحان اللہ کا ورد کیا, میں نے تیرے لیے تحلیل کی ہے, میں لا الہ الا اللہ کا ورد کیا, ان کے اعمال ہیں جو میں نے تیرے لیے کیے. جب موسیٰ نے اپنی کمائی زندگی بھر کی پیش کر دی تو ارشاد ہوا کہ ابن عمران الصلاۃ لکا جوازن علی الصراط, عمران کے بیٹے نماز تو تمہارے لیے ہے, یہ صراط پر سے گزر جانے میں تمہیں پرمیشن دلائے گی, آسانی سے گزار دی, بس سوم و لگا, اور روزہ تو تمہارے لیے ہے, جنت من النار, یہ جہنم سے سپر ہے. کس کی وجہ سے؟ جہنم سے محفوظ رہو گے تم، یہ شیلڈ ہے جہنم سے بچائے گی تمہیں. بس تسبیح و تحلیل لکا، اور تسبیح و تحلیل سبحان اللہ و لا الہ الا اللہ کہنا، یہ تو تمہارے لیے ہے درجات میں سے جنت. یہ جنت میں تمہارے درجے ہیں، مرتبے ہیں. یہ بتاؤ میرے لیے کیا کیا؟ یہ سب جو کچھ تم نے کیا یہ تو تم نے اپنے لیے کیا ہے، یہ بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو حدیث میں ہے کہ فباقا موسیٰ بکان شدیدہ، موسیٰ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، موسیٰ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے یہ جواب پروردگار سن کے. اور کہا معبود اب میں کیا بتاؤں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے تیرے لیے کیا کیا ہے. میرے پاس تھا میں نے پیش کر دیا، اب تو ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تیرے لیے نہیں، یہ سب میرے لیے ہے. میری جھوڑی تو اب خالی ہو گئی، میں کیا کروں. تو ارشاد ہوا کہ ابنا عمران حل سقیتا افشانن حل اسبادا جائن حل سفتا اریانن ہر نسلتا مظلومن حل اسباتا جائن. اے عمران کے بیٹے، تم نے کبھی کسی پیاسے کو پانی پلایا ہے؟ تم نے کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ تم نے کسی ایسے شخص کو جس کے پاس لباس نہ ہو اس کو کپڑے پہنائے ہیں؟ تم نے کسی مظلوم کی کبھی مدد کی ہے جس کو ضرورت ہے نصرت و مدد ہو؟ اگر یہ کام تم نے کیے ہیں تو یہ کام میرے لیے. تو یہ مذہب کا مزاج سمجھیے گا، یہ انسانیت کی تعلیم دے رہا ہے مذہب کہ انسانیت کیا ہے. بے شک عبادتوں کا بہت بڑا ثواب ہے، مگر وہ آپ کے لیے ہے کہ آپ راتیں مسجدوں میں گزار دیں. میں معاذ اللہ ان لوگوں کی شان میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کچھ کمزور لوگ ہیں، نہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں جو اللہ کی یاد میں اپنی راتیں گزار دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے واسطے جو کام ہیں، اگر کسی پیاسے کو پانی پلا دیا یہ انسانیت کی خدمت ہے، اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا یہ انسانیت کی خدمت ہے، اگر کسی برہنہ کو لباس پہنا دیا یہ انسانیت کی خدمت ہے، اگر کسی مظلوم اور بے سہارا آدمی کی مدد کر دی، گرتے ہوئے کو تھام لیا، لڑکھڑاتے ہوئے کو سنبھال لیا، تو یہ انسانیت کی مدد ہے. یہ ہے وہ کام جو اللہ نے اپنے واسطے کیے. اور عزیزان گرامی، تاریخ عالم و آدم گواہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے صلوات اپنی زندگی کی جو تقسیم فرمائی تھی اور اپنے اوقات کار جو معین فرمائے تھے، اس کے اندر بے شک رات کا ابتدائی حصہ جو تھا وہ کچھ عبادت خدا میں گزرتا تھا اور کچھ واضح اصلاح میں گزرتا تھا. اور اس کے بعد جب رات ڈھل جاتی تھی اور اندھیرا پھیل جاتا تھا اور راستے اور گلیوں میں آمد و رفت رک جاتی تھی رات کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے، اور لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے اور راستوں میں چہل پہل ختم ہو کے سناٹے کا راج ہو جاتا تھا، اس وقت ایک شخص خاموشی کے ساتھ رات کے اندھیرے کا سہارا لیے ہوئے اپنے گھر سے نکلتا تھا. اس شان سے نکلتا تھا کہ وہ ابا اس طرح نہیں اوڑھے ہوتے تھا جیسے کہ عام طور سے ابا کندھوں پر ڈالی جاتی ہے، بلکہ اس کی ابا اس کے سر کے اوپر پڑی ہوتی تھی جس سے اس کا چہرہ چھپا ہوتا تھا تاکہ پہچان آنے جائے، اور اس کی پشت کے اوپر ایک وزنی بوجھ بوری لدی ہوتی تھی. اور وہ گلیوں میں جاتا تھا، غریبوں کے محلوں میں جاتا تھا، مفلسوں کے علاقوں میں جاتا تھا، دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، لوگ انتظار میں ہوتے تھے، اس بوری میں سے کچھ نکالتا تھا، ان کو دے دیتا تھا اور آگے بڑھ جاتا تھا. نہ وہ لوگ پہچانتے تھے کہ کون دے گیا ہے اور کس کے ہاتھ سے اس نے پایا ہے، اور نہ وہ شخص اپنا چہرہ دکھا کے ان کو اپنے کو پہچانواتا تھا کہ میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں. لیکن جب علی دنیا سے چلے گئے تب دنیا کو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ غریبوں کے گھر تک سامان پہنچانے والا کائنات کا سردار علی ابن ابی طالب تھا جو لوگوں تک پہنچا. عزیزان گرامی، یہ ہے انسانیت. مذہب انسانیت سے الگ نہیں ہے. مذہب ہم کو تقوی کی تعلیم دیتا ہے, مذہب ہم کو اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دیتا ہے. تقوی کیا ہے, ڈر کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا زیادہ ہے. عزیزان گرامی, دنیا میں سینکڑوں خرابیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم اس کے خوف میں یہ غلط کام کر دیتے ہیں, اس کے خوف میں یہ غلط کام کر دیتے ہیں, اس کے خوف میں یہ غلط کام کر دیتے ہیں. وہ بہت بڑے آدمی ہیں تو بگڑ جائیں گے. لہذا حق تو اس کا بنتا ہے. ٹیلی فون ان کا اس کے لیے آیا. آگے بڑھا دے اس کو, بڑے آدمی ہیں, ناراض ہو جائیں گے تو بڑی پرابلم پیدا ہوں گی. باخر آدمی جو دنیا میں زور جو رواج پاتا ہے وہ کبھی کبھی اس لیے بھی رائج ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کے خوف میں دوسرے پر ظلم کرتا ہے. کبھی دولت کا خوف ہوتا ہے, کبھی طاقت کا خوف ہوتا ہے, کبھی حکومت کا خوف ہوتا ہے, کبھی اقتدار کا خوف ہوتا ہے, اور یہ انسان اتنے چھوٹے دل کا ہے کہ ذرا سے میں ڈرنے لگتا ہے اور ذرا سے میں خائف ہو جاتا ہے. اسی لیے اسلام نے تقوی پر زور دیا ہے. ہم نے کبھی آپ کے سامنے فلسفہ تقوی غور سے بیان ہی نہیں کیا تو ہم آپ سے شکوا کیا کریں. تقوی یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے. جتنا جتنا اللہ کا خوف دل میں کم ہوتا جائے گا اتنا ہی اتنا بندوں کا خوف دل میں بڑھتا جائے گا, اور جتنا جتنا اللہ کا خوف بڑھتا جائے گا اتنا اتنا بندوں کا خوف کم ہوتا جائے گا. یہاں تک کہ جب انسان صحیح معنوں میں اللہ کے خوف میں مبتلا ہو جائے گا تو اس کے دل سے بندوں کا خوف نکل جائے گا. پھر اس کے سامنے تاج آئے یا تخت آئے یا دولت آئے یا حکومت آئے یا فوجیں آئیں یا لشکر آئے, ہر چیز کو وہ ٹھکراتا چلا جائے گا. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ حکومت کتنی بڑی کیوں نہ ہو, فوج کتنی عظیم کیوں نہ ہو, خزانہ کتنا ہی بھرا پورا کیوں نہ ہو, دولت کے پاس کتنا ہی اثر کیوں نہ ہو, ہر چیز اللہ سے مرتبے میں کم ہے. تو جو اللہ کا ہو گیا کائنات عالم اس کی نظر میں ذلیل ہو جاتی ہے, اور پھر وہ دنیا میں ظلم نہیں کرتا. میرے دوستو, اس فلسفے کو سمجھیے, پھر وہ کائنات عالم میں ظلم نہیں کرتا جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے, وہ ظلم سے دور ہو جاتا ہے. اور جب ظلم سے دور ہو جاتا ہے تو وہی انسان قابل تعریف انسان ہے جس کے دامن پر ظلم کا ڈھبا نہ ہو. حکومتوں کے دامن پر, اقتدار کے دامن پر, سیاستوں کے دامن پر ظلم کے دھبے لگے رہے ہیں. اور یہ اقتدار, یہ سیاستیں, یہ حکومتیں, یہ لبادے اور سے نکلتی ہیں دھوکہ دینے کے لیے. یہ ابلیسی طاقتیں ہیں, یہ شیطانی ہتھکنڈے ہیں جو انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. کبھی اقتدار کے روپ میں تو کبھی مذہب کے روپ میں لوگوں کو مذہب کے فلسفے سمجھاتے ہیں, وہ فلسفے سمجھاتے ہیں جن کا مذہب سے دور کبھی تعلق نہ ہو. اسلام وہ مذہب ہے جو کہتا ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے ساری دنیا کو قتل کیا, جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے پوری دنیا کو قتل کیا, اور جس نے ایک آدمی کی زندگی بچائی اس نے پوری دنیا کی زندگی بچائی. تو عزیزان گرامی, یہ فلسفہ کیا ہے؟ اسلام وہ مذہب ہے کہ جو ایک آدمی کی جان کو پوری دنیا کی جانوں کے برابر تولتا ہے. اس آواز کو میری پہنچائیے دوسروں تک کہ اسلام وہ مذہب ہے جو ایک آدمی کی جان کو پوری عالم انسانیت کی جانوں کے برابر تولتا ہے. اب وہ لوگ جو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ فساد پیدا کر دو زمین پر تمہیں جنت مل جائے گی, آدمیوں کو جان سے مار دو تمہیں حوریں مل جائیں گی, داخل ہو جاؤ یہاں فائرنگ کر دو اس کے نتیجے میں تمہیں اعلی علیین مل جائے گا, یہ مذہب کے بگاڑے ہوئے تصور ہیں جو ابلیسی فکر میں پیدا کیے ہیں, شیطانی فکر میں یہ تصور پیدا کیے ہیں مذہب کو بگاڑنے کے واسطے. اور عزیزان گرامی, یہ فکریں اور یہ نظریے اور یہ تصور جو ہیں یہ دنیا میں نئے نہیں ہیں بلکہ بہت پرانے. ہم چونکہ 1400 برس سے مصیبتوں کے شکار ہیں اور 1400 برس سے ہم نے تکلیفیں جھیلی, ہماری تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ہمارے رسول کے اوپر پتھر پھینکے جا رہے ہیں اور ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں اور ان کو اتنے پتھر مارے جا رہے ہیں کہ ان کی نالین مبارک خون سے بھر گئی. وہ لوگ بڑے دہشت گرد تھے جو اس بات پر رسول کو پتھر مار رہے تھے کہ وہ انسان کی عظمت کے دعوے دار تھے, وہ آقا اور غلام کے فرق کو ختم کرنا چاہتے تھے, وہ غریب و امیر کے فرق کو مٹانا چاہتے تھے, وہ عورتوں پر جو مظالم ہوتے ہیں ان کے خلاف تھے, وہ کالوں کو جو انسان نہیں جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا تھا اس کے خلاف تھے. عرب سردار اپنے گھوڑے کی فکر میں تو ہے کہ بڑی اچھی نسل کا گھوڑا ہے, یہ بگڑنے نہ پائے خراب نہ ہونے پائے, لیکن اپنے غلام کی جان کی اس کو پرواہ نہیں. اگر 4 غلام مرے جاتے ہیں اور اچھی نسل کا گھوڑا بچا جاتا ہے تو یہ 4 غلاموں کا مرنا اس کے لیے کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے. اسلام اس نظریے کا مخالف ہو کے آیا ہے. حضرات گرامی, ابھی میں آپ کو مجلسوں میں سناؤں گا کہ اسلام نے کیا 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 ہے اور ایسے رسول کو پتھر مارے جا رہے ہیں جو برا کہنے والوں کی بھی تعریف کر رہا ہے, جو ظلم کرنے والوں کو مسکرا کے جواب دے رہا ہے, جو پریشان کرنے والوں کے لیے بھی دعائے خیر کر رہا ہے, جو کہہ رہا ہے پالنے والے یہ قوم جاہل ہے اس لیے نہیں سمجھ پاتی, یہ ناسمجھ لوگ ہیں, یہ جاہل لوگ ہیں, وہ بگڑ نہیں رہا ہے, وہ غصہ نہیں کر رہا ہے, وہ بد دعا نہیں کر رہا ہے, وہ ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے. وہاں سے دہشت گردی کی ابتدا ہوتی ہے جہاں سے عرب کے تپتے ہوئے ریگستان میں مکے کی چٹیل میدان میں جو لوگ مکے جا چکے ہیں وہی جانتے ہیں اور جو مکے میں یا سعودی عرب میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں گئے ہیں وہ نہیں جانتے, جن نے گرمیوں کے زمانے میں حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ مکے کی دھوپ کیا شے, مکے میں سورج کی شعائیں سیدھی پہنچتی ہیں ایسے, مکے میں سورج سر کے اوپر سے گزرتا, یہ ایک جغرافیکل اسپیکٹ ہے, اس کا مذہب سے تعلق نہیں. نتیجہ ہے کہ سورج کی شعائیں بالکل سیدھی آتی ہیں, ہندوستان میں ترچھی آتی ہیں, تو یہاں کی دھوپ میں اتنی تیزی نہیں ہے جتنی مکے کی دھوپ میں. مکے میں ٹمپریچر 55°C تک پہنچ جاتا ہے, 55°C میں تپتے ہوئے پتھروں پر انسانوں کو لٹا کے زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے اور ان کو نیزوں سے کوچ کوچ کے مار ڈالا جاتا ہے. تپتے ہوئے پتھروں پر انسانوں کو جگہ دیا جاتا ہے اور ان کو نیزوں سے کوچ کوچ کے مار دیا جاتا ہے. یہ دہشت گردی نہیں ہے تو اور کیا ہے, یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے, یہ ناانصافی نہیں ہے تو اور کیا ہے, یہ انسانیت سے بغاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے, اور ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ ہم ان کے پرانے ٹوٹے پھوٹے انسانیت دشمن سماج کے خلاف ہیں اس لیے ہم کو یہ سزا دی جا رہی ہے. اس لیے ہم کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ہم ان کے اس انسانیت دشمن سماج کے واہ واہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس کے اندر سینکڑوں ڈسکریمنیشن ہیں بنی نو انسان کے ساتھ. آپ تاریخ پڑھیے بھائی, نیم تاریخ کے اندر موجود ہے. آپ پریشان نہ ہوئیے, حضرت عمار یاسر جو رسول اللہ کے ایک بڑے محترم صحابی تھے, ان کی والدہ اور ان کے والد دونوں کو اسی طرح سے قتل کیا گیا ہے جس طریقے سے میں نے آپ سے بیان کیا. اب اگر قرآن مجید میں ان کافروں کے لیے آیتیں ہیں, یہ بھی سن لیجئے, اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہو یا جب بھی جو میری آواز سنے وہ اس پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھے جو پڑھ رہا ہوں, ایسے شخص کے لیے آپ کا ملک یا دنیا کا کوئی سویلائزڈ ملک کیا سزا تجویز کرتا ہے؟ اگر 55°C ٹمپریچر میں دہکتے ہوئے پتھروں کے اوپر آدمیوں کو لٹا کے اور زنجیروں سے باندھ کے اور نیزوں سے کوچ کوچ کے ان کو مار ڈالا جائے, تو ایسے شخصوں کے لیے کوئی مہذب سماج کیا سزا تجویز کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے, پہلے اس کا جواب دیجئے. پہلے ہر ملک کا باشندہ اپنے ملک کے قانون سے پوچھے کہ اگر اس نوعیت کا کوئی مجرم ملے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے, اس کی گیر لینڈنگ کی جائے گی, اس کو ریسپشن دیا جائے گا, اس کی بڑی اوبھگت کی جائے گی, اس کو بلا کے ٹی پارٹی دی جائے گی, کیا کیا جائے گا؟ آپ بتائیے, ایک مہذب سماج اور ایک مہذب سوسائٹی اور ایک مہذب ملک ایسے آدمی کے لیے کیا سزا تجویز کریں گے؟ قرآن نے جن کافروں سے انتقام کی بات کی ہے وہ یہ کافر تھے. آج قرآن کو غلط انٹرپریٹ کر کے لوگ کہتے ہیں, دیکھیے قرآن میں نان مسلموں کے لیے یہ لکھا ہے, قرآن میں نان مسلموں کے لیے یہ نہیں لکھا ہے, قرآن میں قاتلوں کے لیے, ظالموں کے لیے, انسانیت دشمنوں کے لیے لکھا ہے. آپ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں, یا تو آپ دھوکے میں پڑھ رہے ہیں یا آپ دھوکہ دے رہے ہیں, یا تو آپ خود دھوکے میں ہیں. تو میں آپ سے بتاتا ہوں کہ ایسے ظالموں کے لیے قرآن میں سزا دی, اور ایسے ظالموں کے لیے ہر ملک کا مہذب سماج جو ہے وہ سزا تجویز کرے گا, وہ ایسے کو آزاد نہیں چھوڑے گا جس کے اوپر یہ جرم ثابت ہو. لیکن وہ لوگ اور وہ نان مسلم جن سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, جنہوں نے ہمیں ستایا نہیں ہے, جنہوں نے لوگوں کو قتل نہیں کیا ہے, جنہوں نے بے گناہوں کو ٹارچر نہیں کیا ہے, جنہوں نے انسانوں کو نیزوں سے کوچ کوچ کے مار نہیں ڈالا ہے, جنہوں نے انسانوں کو دہکتی آگ میں ڈھکیل نہیں دیا ہے, جب ان کی بات آتی ہے تو ان کے لیے جو قرآن کہتا ہے وہ بھی تو بتائیے کہ قل یا ایھا الکافرون, اے رسول کہہ دیجئے کہ اے کافروں, لا اعبد ما تعبدون, ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو, ولا انتم عابدون ما اعبد, نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, ولا انا اعبد ما عبدتم, اور نہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم کرتے ہو, ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم کرتے ہیں. دو مرتبہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کر کے اس کی اہمیت بتائی. اب اس کے بعد آخری آیت میں مسئلے کا حل ہے کہ بھی کیا کیا جائے. تو قرآن مجید کے اندر سورہ آج بھی موجود ہے, قرآن مجید میں رکھا جس چل چاہے پڑھ لے. آخری آیت جو ہے وہ یہ ہے, لکم دینکم ولی دین, تم اپنے دین پر آؤ ہم اپنے دین پر آؤ, نہ ہم تمہیں ستائیں نہ تم ہمیں ستاؤ, نہ ہم تمہیں نقصان دیں نہ تم ہمیں نقصان دو. اسلام مذہب انسانیت ہے, بغیر کسی جرم کے سزا دینے کو جرم سمجھتا ہے. میام نے اسلام مذہب انسانیت, اگر آپ کے نظریات ہم سے الگ ہیں, اگر آپ کی فکر ہم سے الگ ہے, اگر آپ کے خیالات ہم سے الگ ہیں, آپ اپنے خیالات کے مالک ہیں، ہم اپنے خیالات کے مالک ہیں، آپ اپنے نظریے کے مالک ہیں، ہم اپنے نظریے کے مالک ہیں. قرآن مجید زبردستی کسی کو کلمہ پڑھوانے کا قائل نہیں ہے کہ مارکیٹ کے 10 مسلمان جمع ہو گئے ایک کو کلمہ پڑھوا لیں، نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں. ہر آدمی اپنی عقل سے فیصلہ کرے، ہر آدمی اپنے ذہن سے فیصلہ کرے، ہر آدمی اپنی فکر سے فیصلہ کرے. عزیزان گرامی، وقت تمام ہو رہا ہے، میں آپ کو آگے کی تاریخوں میں سناؤں گا کہ ہم سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں کہ دہشت گردی کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو 1400 برس سے جھیلتے آ رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جب تک تنہا ہم مصیبت میں مبتلا تھے دنیا خاموش تھی، اور جب دنیا مصیبت میں مبتلا ہوئی ہے تو ہم ساتھ ہیں. یہ محرم جو ہے یہ بھی اسی لیے ہر سال آتا ہے تو مسلمانوں میں اسلام کی اہمیت کا بول بالا، اور یہ معلوم ہو کہ خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لینے سے، مسلمانوں جیسی صورت بنا لینے سے، یا مسلمانوں جیسے نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. اسلام دین ہے، فیت عقیدہ، عقیدہ دل میں رہتا ہے، عقیدہ دل میں رہتا ہے، چہرے پر نہیں رہتا. جس کا دل مسلمان ہے وہ مسلمان ہے، اور جس کا دل مسلمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں. بھلے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، بھلے مسلمانوں جیسا نام رکھ دیا گیا ہو، بھلے مسلمانوں جیسی صورت ہو، بھلے وہ پولیٹیکل فائدے حاصل کرنے کے لیے مسلمان رہنا چاہتا ہو، لیکن جس کا دل مسلمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے. اور جس کا دل مسلمان ہے وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، وہ کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرے گا، وہ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، وہ کسی کو ستائے گا نہیں، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. سمجھے آپ؟ اور یہی وہ چیز ہے جس کا سبق ہمیں کربلا کے میدان سے ملتا ہے. عزیزان محترم، آج آسمان پر محرم کا چاند نمودار، آج ایام آزادی پہلی شب ہے، پہلی رات ہے، ہمارے گھر کوئی محترم مہمان آیا ہے، ہم اس مہمان کا استقبال کرتے ہیں، ہم اس مہمان کی آمد پر اپنی آنکھیں اور اپنا دل بچھا رہے ہیں. سیدہ کے لال، حسین ابن علی، رسول کے نواسے، آقا ہم غلاموں کے گھر تشریف لائیے. اگر صوفے والوں نے آپ کی مہمانی نہیں کی تو اتنا بڑا مجمع اور ساری دنیا میں آپ کے چاہنے والے آپ کی مہمانی کرنے کے لیے تیار ہیں مولا. اور آج ہم اسی لیے تذکرہ کرتے ہیں کربلا کے 72 کا، اس لیے کہ اس وقت تو ہم نہیں تھے، ہم اس دنیا میں نہیں تھے، لہذا ہم مجبور ہیں. جو زمانہ گزر گیا اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم نے یہ سنا بعد میں کہ حسین 3 دن کے پیاسے شہید ہوئے، تو ہم راستوں میں پانی کی سبیلیں رکھتے ہیں کہ حسین تو پیاسے چلے گئے، اب نام حسین کا کوئی راہگیر پیاسا نہ جائے. ہم اس وقت نہیں تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کیا ہوا، لیکن جب ہم نے سمجھدار ہو کے یہ سنا کہ یثرب کا قافلہ 3 دن بھوکا رہا، تو آج ہم نیاز دلوا کے کھانے کا انتظام کر کے راستے میں روک کے لوگوں کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے نیاز ہے کھاتے جائیے کرتے جائیے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس دن تو ہم کچھ نہ کر سکے لیکن آج حسین ابن علی کے نام پر ہم چاہتے ہیں کوئی بھوکا نہ سوئے رات کو کھانے کا انتظام. ہم اس وقت نہیں تھے, ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ سیدانیوں کو ماتم کا موقع نہیں ملا, بیٹی باپ کے غم میں نہ رو سکی, بہن بھائی کا گریا نہ کر سکی, بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دی, بیٹا باپ کی لاش کو دفن نہ کر سکا. آج ہم ماتم کر کے مجلس کر کے علم اٹھا کے تازیہ اٹھا کے یاد مناتے ہیں مولا کل ہم نہیں تھے یہ غلام آج حاضر آئے. علیکم اللہ جزاکم ربکم. آپ کی آوازیں بلند ہیں اور عزیزان گرامی محرم کی چاند رات آ گئی. یہی وہ چاند رات ہے کہ اسی چاند میں فاطمہ کا چاند ڈوب گیا, اسی چاند میں بنی ہاشم کا چاند نہر فرات کے کنارے آرام کر گیا, اور اسی چاند میں رباب کے گوت کا چاند کربلا کی زمین میں ہمیشہ کے لیے چھپا دیا گیا. یہ محرم ایک مظلومیت کی داستان ہے, یہ محرم ایک بے کسی کی داستان ہے, یہ محرم تین دن کے بھوکے پیاسے سچائی کے لیے جان دے دینے والوں اور حق پر سر کٹا دینے والوں کی داستان کا نام ہے. عزیزان گرامی آج آپ کی آوازیں بلند ہیں, آج آپ گریا فرما رہے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آسمان پر محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اتنی بلند آواز میں گریا فرماتے تھے کہ پڑوسیوں کو خبر ہو جاتی تھی کہ محرم کا چاند ہو گیا, امام گریا فرما رہے ہیں. امام عالی مقام بڑی بلند آواز میں گریا کرتے تھے, لوگ آن کے شریف ہو جاتے تھے, تعزیت دینے کے لیے آتے تھے جدے مظلوم کی. میں کہوں گا اے میرے چھٹے امام, آپ کے دروازے پر تو لوگ تعزیت دینے آئے مگر آپ کے دادا چوتھے امام کو کوئی تعزیت دینے والا نہ تھا. ہتھکڑیاں پھلا کے تعزیت دی گئی, بیڑیاں پھلا کے تعزیت دی گئی, کچھ کا تعزیانے لگا کے تعزیت